بدھ 20 جنوری کے سیربین کے ساتھ عادل شاہ زیب کا سلام. چرسدہ خون میں نہا گیا ایک اور تعلیمی ادارے باچا خان یونیورسٹی پر دہشت گردوں کا حملہ, 20 افراد ہلاک. ایک عینی شاہد نے حملہ آوروں کے بارے میں کہا,
ڈونٹ کی وجہ میں نے سارے دہشت گرد نہیں دیکھا, صرف دو تین دیکھے تھے. ایک دہشت گرد قریب آئے تھے لیکن وہ چھوٹا تھا, عمر کا تقریباً 15 سال.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, احمد رضا سے خبریں سنیے. پاکستان کے شمال مغربی شہر چارسدے میں حکام کہتے ہیں کہ باچا خان یونیورسٹی پر شدت پسندوں کے ایک منظم حملے میں ایک ٹیچر اور طالبات سمیت کم سے کم 20 افراد ہلاک ہو گئے, جبکہ چاروں حملہ آور بھی مارے گئے. حملہ اس وقت ہوا جب یونیورسٹی میں باچا خان کی برسی کی تقریب ہو رہی تھی. گورنر مہتاب عباسی نے صحافیوں کو بتایا کہ آپریشن مکمل ہو گیا ہے اور حملہ آور ممکنہ طور پر مقامی تھے,
جوان تھے, جو آفیسر تھے, جو کوئک ریسپانس تھا ان کا وہ بھی بہت قابل فخر ہے اور بڑا ان کے کوئکلی آئے, جلدی پہنچے, جس کی وجہ سے دہشت گردوں کو کنٹین کر لیا گیا. ایک بلڈنگ کے ہاسٹل جو بوائز ہاسٹل ہے اس کے اندر کنٹین کر کے تو پھر ان کا وہاں پہ ان کو خاتمہ کیا. انہوں نے اسی دوران جو ہاسٹل کے اندر جو بچے تھے طلباء تھے ان کو شہید بھی کیا. جو حملہ آور ہیں ان کی شناخت بھی کر لی جائے گی, لیکن زیادہ امکانات ہیں کہ یہ مقامی لوگ ہیں.
حکومت پاکستان نے اس واقعے پر ایک روزہ, جبکہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا ہے. ڈیووس کے دورے پر گئے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف نے آرمی چیف جنرل راحیل شریف سے ٹیلی فون پر اس حملے کے متعلق معلومات حاصل کی. دونوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک پہنچانے پر اتفاق کیا. ادھر وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت اور افغانستان سمیت اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ عدم مداخلت, امن اور خطے میں استحکام کی پالیسی پر عمل پیرا ہے.
اسی مقصد کے لیے ہم نے انیشیٹو لیا ہے بھارت کے ساتھ بھی, اور طالبان میں اور افغانستان کی حکومت میں مذاکرات کی وہ بھی. پہلے ہم نے پراکسیز کی صورت میں کردار ادا کیا یا ہم کانڈیوٹ بنے کسی نہ کسی انٹروینشن کا. اب پاکستان اپنے ہمسایوں کے ساتھ عدم مداخلت, امن کی, اس خطے میں استحکام کی بات کر رہا ہے, بلکہ اس کو لیڈ کر رہا ہے.
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں روسی سفارت خانے کے قریب ایک بڑا دھماکہ ہوا ہے, جس میں حکام کے مطابق کم سے کم 4 عام شہری مارے گئے ہیں, 20 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. افغان وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ یہ کار بم حملہ تھا. حملے کی جگہ کی تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں گاڑیوں کو آگ لگی ہوئی ہے. سنگاپور کی سیکیورٹی فورسز نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے 27 بنگلہ دیشی شہریوں کو گرفتار کیا ہے, جن پر انتہا پسندانہ کارروائیوں میں حصہ لینے کی منصوبہ بندی کرنے کا الزام ہے. ظفر سید.
گرفتار ہونے والوں میں سے ایک شخص کو بنگلہ دیش واپس بھیجا گیا ہے, جبکہ باقی تمام لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے. یہ تمام افراد تعمیراتی صنعت میں کام کرتے ہیں اور انہیں حالیہ ہفتوں کے دوران حراست میں لیا گیا تھا. سنگاپوری حکام کہتے ہیں کہ ان کی اکثریت ایک تنظیم کی رکن ہے جو انتہا پسندانہ اور جہادی مواد تقسیم کرتی ہے.
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اقوام متحدہ کے خوراک کے عالمی پروگرام نے کہا ہے کہ جمہوریہ وسطی افریقہ کی آدھی آبادی وہاں جاری شورش کی وجہ سے بھوک کا شکار ہے. ادارے کی رپورٹ کہتی ہے کہ قریباً 25 لاکھ لوگوں کو خوراک تک محدود رسائی حاصل ہے اور یہ تعداد پچھلے برس سے دگنی ہے. روس نے اپنے خلائی پروگرام کے اخراجات میں بڑی کٹوتیوں کا اعلان کیا ہے. روس تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی کے باعث ہونے والے نقصانات کو پورا کرنے کے لیے کفایت شعاری کے کئی اقدامات کی تیاریاں کر رہا ہے. ایشیا کے بعد یورپ کے حصص بازاروں میں بھی آج کاروبار مندی کا شکار ہوا. فرینکفرٹ اور پیرس کے حصص بازاروں میں انڈیکس 3% سے زیادہ گری. اس سے قبل ٹوکیو کے حصص بازار میں کاروبار 3.7% کمی کے ساتھ بند ہوا. مندی کی یہ لہر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مزید کمی کے بعد آئی ہے. توانائی کے عالمی ادارے نے خبردار کیا ہے کہ تیل کی منڈی ضرورت سے زیادہ رسد میں ڈوب سکتی ہے. انسانی حقوق کی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ شمالی عراق میں کرد فورسز نے نسلی عرب آبادیوں کو بے دخل کرنا شروع کر دیا ہے, جو جنگی جرائم کے زمرے میں آ سکتا ہے. ایمنیسٹی کہتی ہے کہ پورے کے پورے دیہات تباہ کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو ان علاقوں میں دھکیلا جا رہا ہے جو کرد جنگجوؤں نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے قبضے سے آزاد کرائے تھے. ایک بڑی طبی تحقیق کہتی ہے کہ دل کی غیر مستقل دھڑکن مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی صحت کے لیے زیادہ خطرناک ہے. ثنا گلزار.
تجزیے کے مطابق جن خواتین کو کسی ظاہری علامت کے بغیر دل کے عضلوں یا پٹھوں میں غیر ہم آہنگی کی بیماری ہو، انہیں دل کی مہلک بیماری یا دل کا دورہ پڑنے کا دگنا خطرہ ہوتا ہے۔ ایسی خواتین پر اس بیماری کی دوائیں بھی کم اثر کرتی ہیں یا پھر ان کی تشخیص مردوں کے مقابلے میں دیر سے ہوتی ہے۔
برطانیہ کے معروف ناشر لارڈ وائڈن فیلڈ 96 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ وہ جرمن نازیوں کے قبضے کے بعد آسٹریا سے فرار ہو کے برطانیہ پہنچے تھے، جب انہیں انگریزی کی تھوڑی بہت شدبت تھی، مگر وہ جلد ہی ملک کی سرکردہ سماجی اور علمی شخصیت بن گئے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی اردو سے سن رہے ہیں۔ باچا خان یونیورسٹی پر دہشت گرد حملے پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں گے پشاور یونیورسٹی کے پروفیسر اور دی مسلم ایکسٹریمسٹ ڈسکورس نامی کتاب کے مصنف پروفیسر ڈاکٹر فیض اللہ جان، پشاور سے ہی سینئر صحافی اور تجزیہ کار عقیل یوسف زئی، باچا خان فاؤنڈیشن سے وابستہ تجزیہ کار ڈاکٹر خادم حسین، دفاعی امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد، اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھی ہارون رشید۔ لیکن پہلے آپ کو باچا خان یونیورسٹی پر حملے کے چشم دید گواہوں کے بیانات سنواتے ہیں کہ حملے کے وقت ان پر کیا بھی تھی۔ ان سے بات کی ہے ہماری ساتھی عزیز اللہ خان نے۔
میرا نام احسان اللہ ہے اور ایم ای سی پورٹ سمسٹر اور ایم ای سی باٹنی پورٹ سمسٹر سے کا اسٹوڈنٹ ہوں۔
کیسے واقعہ یہ ہوا تھا، کیا دیکھا آپ نے؟
میں نے بس صبح 9 بجے تھے اور کلاس کے لیے جا رہے تھے، اس نے راستے میں بس کے اسٹینڈ کے قریب اسے دہشت گرد آئی تھنک 10 تھے، اس نے اچانک فائرنگ شروع کر دی۔ میں نے ایک دیکھا تھا، وہ چھوٹا عمر والے تھی، آئی تھنک اس کا عمر 15 سال تھی، تو اسے میری طرف نے اس نے فائرنگ شروع کر دی۔ مجھے بھاگا تو ہاسٹل میں چلے گیا۔ ہاسٹل جو اسے ہاسٹل کے روم میں اندر آنے لگے سارے دہشت گرد، مجھے اسے چلانگ لگا دیے نیچے، تو میرے پاؤں ٹوٹے گئے اور آہستہ آہستہ گیٹ کے پاس باہر آئے۔
تو آپ نے کتنے بندے دیکھے جو حملہ آور تھے، کیا صورت؟
میں نے آئی تھنک 4 دیکھے تھے۔
شروع میں داخل ہوئے اس وقت آپ نے دیکھ لیے تھے؟
نہیں سر، مین گیٹ پر نہیں ہے، پیچھے کی طرف سے آئے تھے۔ صرف اور دھند کی وجہ میں نے سارے دہشت گرد نہیں دیکھا، صرف 2-3 دیکھے تھے۔ وہ مجھے ایک دہشت گرد قریب آئے تھے، لیکن وہ چھوٹا تھا، عمر کا تقریباً 15 سال، اسے میری طرف فائرنگ کر دی، لیکن میں اسے بھاگنے۔
میرا نام فضل یقین، میں سیون سیمسٹر جی ایل جی کے باچا خان کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ ادھر 8:30 بجے ہم سو رہے تھے تو دہشت گرد آئے اور اس نے حملہ کیا بیک سائڈ پہ، کیونکہ ہمارا جو جتنا بھی سیکیورٹی تھا ادھر وہ شفٹ بھی چینج ہو رہا تھا، تو اس نے اٹیک کر دیا اور تقریباً 45 ہمارے جو اسٹوڈنٹس تھے اس کو مار ڈالے۔ اور وہ ابھی ہم تقریباً 3 گھنٹوں سے آرمی بھی تقریباً 1 گھنٹے بعد آرمی بھی آئے، اور جو یہاں کا پولیس ہے وہ بھی 1 گھنٹے بعد تقریباً آ گئے، اور ہم اصل میں کمروں میں بند تھے ڈرنے کی وجہ سے، ہم بیڈ کے نیچے تھے، نیچے ہم ڈرنے کی وجہ سے ہم نہیں نکلتے تھے، اور ہم پر بہت بہت سے تکلیف ہے، ہم نے اپنے آنکھوں سے اپنے آپ موت ہم نے دیکھا ہے۔
تو وہاں پر آپ نے جو صورتحال دیکھی، کتنے آپ نے زخمی دیکھے، کتنے آپ نے؟
ہمارے بہت 42 جو ہمارے دوست تھے اس کے ساتھ ہمارا جو تعلق تھا وہ مر چکے اور بہت زیادہ زخمی بھی ہے، اور ہم نے اپنے آنکھوں سے موت کو دیکھا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ آلات کو دیکھا تو ہمارے اوپر اتنا کچھ ہو رہا تھا کہ ہم نے کہا کہ ابھی ہم بھی جان بچنے والے نہیں ہیں۔
تو کیا سیکیورٹی صحیح نہیں تھی؟
سیکیورٹی بالکل، باچا خان کا تو یہ سیکیورٹی بالکل نہیں ہے، اس کو تھریٹ بھی ملا تھا، اس کے باوجود بھی اس کی سیکیورٹی اس نے ٹائٹ نہیں کی ہے، کیونکہ یہ اس کا مسئلہ ہے، یونیورسٹی کا مسئلہ ہے۔ ہاں علاقہ بھی اسی طرح دیہاتی علاقے، ان کو چاہیے کہ ادھر یہ باؤنڈری وال فرنٹ سے بنائے اور بیک سائڈ باؤنڈری وال بہت چھوٹا ہے، کیونکہ ایک جو 5 سال کا بچہ بھی اس سے چلانگ مار یونیورسٹی کے اندر داخل ہو سکتے، اور یہ سیکیورٹی جتنی بھی ہے وہ گیٹ پہ اور بیک سائڈ پہ نہیں ہے۔
باچا خان یونیورسٹی پر حملے کے وقت وہاں کے طلباء اور چشم دید گواہوں سے بات کر رہے تھے عزیز اللہ خان۔ اس وقت آپ کو لیے چلتے ہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال چارسدا، جہاں سے عزیز اللہ خان ہمارے ساتھ اس وقت لائیو موجود ہیں. عزیز اللہ، آپ یہاں ہسپتال میں موجود ہیں آج صبح سے، یہاں کتنے زخمی لائے گئے؟
یہاں پر 17 زخمی لائے گئے جن کو یہاں پر طبی امداد فراہم کی گئی. ویسے یہ 17 زخمی وہ تھے جو کہ کریٹیکل تھے، جن کو زیادہ چوٹیں آئی تھیں. ایسے بھی زخمی تھے جن کو جو معمولی چوٹیں آئی تھیں ان کو پھر یہاں پر طبی امداد فراہم کر کے فارغ کر دیا گیا. ان میں دو لڑکیاں بھی شامل تھیں جو ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ ان کو دو کو بھی فوری طور پہ طبی امداد فراہم کی گئی اور پھر وہ یہاں سے چلی گئیں. اس کے علاوہ کوئی 19 ڈیڈ باڈیز بھی یہاں پر پہنچی. کچھ جو سیویئر انجرڈ تھے، شدید زخمی تھے، ان کو پھر پشاور کے لیڈی ریڈنگ ہسپتال منتقل کیا گیا اور وہاں پر ان کو طبی امداد فراہم کی گئی. اور ڈاکٹروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو انہیں غیر سرکاری طور پر کچھ اطلاعات ملی ہیں کہ ان میں بھی کوئی ایک جو زخمی تھا وہ ہلاک ہو گیا ہے. تو اس طرح جو اگر اس ایک کو بھی شامل کر دیں تو ہلاکتوں کی تعداد 20 تک ہو جاتی ہے.
عزیز اللہ، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ہلاکتوں کی تعداد شاید اس سے بڑھ بھی سکتی ہے، تو یہ بتائیے کہ یہ جو زخمی لائے گئے ہیں ان میں طالبات کی کتنی تعداد شامل تھی؟ کوئی طالبات بھی تھیں ان میں؟
جی، جو شروع میں ہمیں اطلاع ملی کہ جب شدت پسند داخل ہوئے یونیورسٹی کے اندر، وہ اکڑی راستے سے داخل ہوئے اور پھر انہوں نے ایڈمنسٹریشن بلاک کی طرف گئے، گیسٹ ہاؤس کی طرف گئے، تو سیکیورٹی جو وہاں پر یونیورسٹی کی اپنی سیکیورٹی کے اہلکار تھے ان کی تعداد کوئی 50 سے 55 تک بتائی جاتی ہے کہ جو وہاں پر تعینات ان کی شفٹ ہوتی ہے، جو شفٹوں میں چینج ہوتے رہتے ہیں، تو انہوں نے ان کو اپنے طور پر ہی ان کے خلاف مزاحمت کی. ان شدت پسندوں کے ساتھ انہوں نے مقابلہ بھی کیا، حالانکہ ان کے پاس ایمونیشن بہت کم تھا، تو ان کو ایک ہاسٹل تک ہی محدود رکھا. تو وہاں سے ایسی اطلاعات تھی کہ شاید وہ گرلز ہاسٹل کی طرف بھی گئی ہیں، ادھر بھی انہوں نے کچھ فائرنگ کی ہے. لیکن جو یہاں پر ہمیں اطلاع ملی ہے کہ جو ہسپتال میں لائے گئے ہیں تو صرف 2 فیمل جو لڑکیاں تھیں ان کو زخم آئے تھے، لیکن ان کو کہا جا رہا ہے کہ ابتدائی طبی امداد کے بعد ان کو فارغ کر دیا گیا تھا. زیادہ تر یہاں پر جو زخمی آئے ہیں ان میں لڑکے تھے جو کہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے. اس کے علاوہ کچھ ایک پروفیسر ہیں حامد کیمسٹری کے، وہ اس میں ہلاک ہوئے ہیں. کچھ وہاں پر مہمان بھی آئے ہوئے تھے، کیونکہ آج یہاں پر باچا خان کی جو برسی کے حوالے سے ایک امن مشاعرہ یہاں پر منعقد ہونا تھا اور اس کے لیے کوئی 600 کے لگ بھگ ایسے شعرا بھی تھے، دانشور بھی تھے اور ان میں ادیب بھی تھے جن کو مدعو کیا گیا تھا، تو وہ بھی آ رہے تھے. لیکن چونکہ یہاں پر موسم انتہائی سرد تھا، دھند تھی، تو وہ تاخیر سے آ رہے تھے. جبکہ جو یہ حملہ ہے یہ 8:30 اور 9 بجے کے درمیان یہاں پر ہوا، تو اس وقت یہاں پر کوئی اتنی وہ نہیں تھی. اور دوسرا جو مقامی سیکیورٹی تھی انہوں نے بھی ان کو ایک حد تک محدود کر، جس وجہ سے زیادہ نقصان نہیں ہو سکا. یہ بالکل ویسے ہی تھا جیسے کہ آرمی پبلک اسکول پر حملہ کیا گیا، اسی طریقے سے یہ لوگ آئے، اسی طریقے سے انہوں نے کاروائی شروع کر دی تھی. لیکن یہ تھا کہ وہاں پر مقامی جو اہلکار تھے انہوں نے ان کو وہاں تک محدود رکھا.
ڈسٹرکٹ ہسپتال چارسدا سے ہمیں تفصیلات دے رہے تھے نامہ نگار عزیز اللہ خان. اس وقت لیے چلتے ہیں آپ کو چارسدا ہی، جہاں نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی اس وقت ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں. رفعت اللہ اورکزئی، باچا خان یونیورسٹی پر حملے کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟
جی عادل، جس طرح عزیز اللہ نے بھی بتایا کہ بالکل اس میں تقریباً ابھی تک سرکاری طور پر 20 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے اور تقریباً 30 سے زیادہ زخمی ہیں. اور یہ اس حملے کی ذمہ داری جو ہے وہ غالباً تنظیم تحریک طالبان درا دمخیل اور پشاور کے جو خود کو جو سربراہ کہہ رہے ہیں خلیفہ عمر منصور، ان کی جانب سے یہ قبول کی گئی ہے. لیکن جو تحریک طالبان کی مرکزی ترجمان ہے محمد خراسانی، انہوں نے اس حملے سے لاتعلق کا اظہار کیا ہے، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ جس نے بھی یہ حملہ کیا ہے یہ بالکل غیر شرعی ہے اور ہم اس کی جو ہے نا خود اس کی تحقیقات کریں گے اور ان لوگوں کے خلاف کاروائی کریں گے جو اس حملے میں ملوث ہے. تو یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے اس حوالے سے، یہ بھی کلیئر ہو گئی ہے. اور باقی یہ ہے کہ ابھی تک اس علاقے میں جو ہے وہ جو اسپاٹ ہے وہ اس کو اب یہ یعنی شام گئے تک تو وہاں میڈیا کو وہاں اجازت نہیں دی گئی تھی. جو یونیورسٹی کا احاطہ ہے اندر تو اجازت تھی، لیکن وہ جو پارٹیکولرلی جس علاقے میں یہ جس بلاک کے اندر یہ حملہ ہوا تھا وہاں پہ ابھی تک میڈیا کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے.
تو رفعت، جس طرح آپ نے بتایا کہ خلیفہ عمر منصور جو کہ تحریک طالبان درا دمخیل کے سربراہ بھی ہیں، انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے، لیکن دوسری طرف مرکزی جو تحریک طالبان ہے کلدن تنظیم، ان کے مرکزی ترجمان عمر خراسانی نے اس واقعے سے جو ہے وہ بالکل اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، انہوں نے ذمہ داری اس کی قبول نہیں کی۔ تو ایک طرف سے ذمہ داری قبول ہو رہی ہے اور دوسری طرف سے تردید آ رہی ہے، تو یہ تضاد آخر ظاہر کیا کر رہا ہے؟
جو ہے نا اس حوالے سے بڑے کنفیوژن میں تھے کہ ایک طرف جو ہے نا وہ ان کے جو مرکزی ترجمان ہیں وہ انکار کر رہے ہیں، لیکن وہ دوسری طرف سے خود کو جو ہے نا وہ جو تحریک طالبان درہ دمخیل اور پشاور کا جو ان کا یہ خود کو حلقہ بتاتے ہیں، وہ خود کو جو ہے یہ مولانا فضل اللہ خراسانی جو ان کے سربراہ ہے ٹی ٹی پی کے، ان کے ساتھ یہ خود کو الحاق بھی سمجھتے ہیں، یعنی تنظیم کا حصہ بھی خود کو مانتے ہیں، لیکن دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ مرکزی ترجمان انکار کر رہے ہیں اور یہ جو ان کا حلقہ ہے یہ انہوں نے باقاعدہ اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اور خلیفہ عمر منصور نے اس بات کی بھی یہ ذمہ داری کے حوالے سے یہ بھی اس نے بات کی ہے کہ پہلے ہم نے ای پی ایس کے اوپر جو ہم نے اٹیک کیا تھا تو ہم نے وہ ایک جو عسکری کی حدت ہے ان کو ایک پیغام دینے کی کوشش کی تھی، اور اس کے بعد پھر جو عسکری اور سیاسی قیادت دونوں نے مل کے پھر جو ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا اور اس حوالے سے جو کاروائیاں شروع کی گئی، تو یہ والا جو حملہ تھا جو آج کا ہے اس کے بارے میں اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ اب ہم سیاسی قیادت کو بھی ہم ایک میسج دے رہے ہیں کہ جو ہمارے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں، بقول ان کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو کافی سارے ان کے ساتھی ان کی لاشیں جو ہے وہ گرائی جاتی ہیں، ان کو کسٹڈی میں مارا جاتا ہے، اور ساتھ میں یہ جو ابھی پانسیاں کافی سارے تقریباً وہ تو بتا رہا تھا 130 کے قریب ان کے ساتھی جو ہے وہ ان کو پانسی کیا گیا ہے، تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ اس کا رد عمل ہے، اور بلکہ اس نے یہاں تک کہا ہے کہ اس کے بعد بھی اسی طرح ہم تعلیمی ادارے جو ہمارے ٹارگٹ پہ ہوں گے اس میں صرف جو پرائمری سطح کے اسکول ہے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ نہیں ہوں گے، لیکن یہ اسکول باقی جو اسکول ہے ہائی اسکول ہے اور جو یونیورسٹیاں ہیں وہ ہمارے ٹارگٹ پہ ہوں گے۔
یہ تھے چارسدہ سے نامہ نگار رفعت اللہ رغزئی جو کہ ہمیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ راولپنڈی سے بریگیڈیئر سعد محمد دفاعی امور کے تجزیہ کار کچھ دیر کے لیے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، نیشنل ایکشن پلان اور ضرب عزم ان سب پر سوالیہ نشان لگ رہے ہیں، آج کا حملہ کیا اشارے دے رہا ہے؟
یہ اس طرف آپ کی بات بالکل صحیح ہے، یہ جو آپ نے دو چیزوں کی نشاندہی کی ہے، ایک ہے ضرب عزم اور دوسرا ہے نیشنل ایکشن پلان۔ تو ضرب عزم جو مقاصد تھے یا جو ان کے اہداف تھے ان میں یہ تھا کہ جو علاقوں کے اوپر یہ لوگ قابض ہو چکے تھے، جیسے شمالی وزیرستان میں تھے یا خیبر ایجنسی میں اور زئی ایجنسی میں، ممن ایجنسی میں، باجوڑ میں، جو یہ جن علاقوں میں یہ قابض ہو چکے تھے ان کا قبضہ جو ہے وہ پاکستان نے تقریباً 80-85% علاقے کو دوبارہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے، لیکن جو مسائل ہیں اور جن کی نشاندہی اور جن کا حل جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان میں دکھایا گیا ہے اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ بہت ہی سست ہے، یا اس میں وہ عزم نظر نہیں آتا کہ اس مسئلے کا حل جو ہے، اگر آپ نے مکمل حل چاہیے آپ کو تو اس میں آپ نے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے، اس میں بہت کمزوری نظر آ رہی ہے، اور جو سیاسی حکومت ہے چاہے وہ صوبائی سطح پہ ہے چاہے وہ وفاق کی سطح پہ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں یا بہت ہی سست ایکشن ہے یا بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ جب تک آپ اس مسئلے کا عسکری حل اگر آپ ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ میرے خیال میں یہ غلط ہے۔ آپ نے پاکستان سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کو اگر ختم کرنا ہے تو آپ نے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے، جس میں کچھ شارٹ ٹرم ایکشنز ہیں، کچھ میڈیم ہیں، کچھ لانگ ٹرم ایکشنز ہیں، اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے، اور جب تک ہم اس کے اوپر عمل نہ کریں تو یہ دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارا ایکسٹیریئر مانور ہے، جو افغانستان میں آپ نے امن لے کے آنا ہے، افغانستان سے دہشت گردی ختم کرنی ہے اور وہاں پر یہ جو لڑائی ہے یا مزاحمت ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے، उसके ऊपर भी अभी तक कोई पेशरफ्त ऐसे नहीं हुई है कि जिससे नतीजे हासिल हो सके। तो वहां पर भी आपने अभी काम करना है, पाकिस्तान ने उसके ऊपर काम करना है, उसके ऊपर अभी उसके नतीजे जो है वो सामने नजर नहीं आ रहे।
ब्रिगेडियर साहब, आपने जिस तरह बात की तफसीलन के नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद में कुछ कमजोरियां हैं, कुछ नजर आ रही हैं, तो वजह क्या थी नेशनल एक्शन प्लान को और ऑपरेशन ज़र्बे अज़्ब की कामयाबियों को सेलिब्रेट किया गया कि जी दहशतगर्दों की कमर जो है वो टूट गई है, लेकिन आज जिस तरह बाचा खान यूनिवर्सिटी पर, एक और तालीमी इदारे पर इस तरह का हमला, इस तरह के हमले होना, तो इससे ये तो नहीं लग रहा कि इनकी कमर टूट गई थी?
ये बिल्कुल, ये बहुत ही गलत दावा था कि आपने उसकी कमर तोड़ दी है। आपने उसकी काबिलियत में एक कमी लेके आए वक्ती तौर पे कि आपने उसको डिस्प्लेस किया, आपने एक जगह से उसको निकाल के दूसरी जगह पे आपने उसको मुंतकिल कर दिया, लेकिन वो फैल गया या वो अफगानिस्तान ड्यूरेंट लाइन की दूसरी साइड पे जाके फाल हो गया और वहां पर उसने अपने आप को मजबूत किया। दूसरी साइड पे वो जो बंदोबस्ती इलाके हैं वो इस इलाके में फैल गया, वहां पर जो इनके स्लीपर सेल्स हैं, जो इनके हम आहंगी रखते हैं इनकी नजरिए के साथ, उस किस्म के लोगों के खिलाफ आपने कोई एक्शन नहीं लिया। तो जब तक आप ये एक्शन नहीं लेंगे और ये मुल्क के तुल अर्ज में ये आपने एक्शन लेना है, फर्ज करें आप पंजाब में जहां पर इनके आइडियोलॉग्स मौजूद हैं, जहां पर इनके नजरियाती जो मराकज हैं वो वहां पर मौजूद हैं, जब तक आप उनको हाथ नहीं डालेंगे, जब तक आप उनको खत्म नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती। और जिसने भी ये दावा किया, गलत दावा किया है, वो इस किस्म के हमले जब भी चाहे वो कर सकते हैं। और ये भी गलत तासुर है कि वो सिर्फ सॉफ्ट टारगेट के ऊपर जाएंगे, जैसे आपने आर्मी पब्लिक स्कूल का देखा या आपने ये बाचा खान यूनिवर्सिटी का देखा, उन्होंने आपको दिखाया है कि वो बराबेर के ऊपर भी हमला आवर हो सकते हैं, वो अगर आप बलूचिस्तान में देखें वो एफ सी के ऊपर भी हमलावर हो सकते हैं। तो जब तक आप इसके रूट कॉज के ऊपर नहीं जाएंगे, आप इसके बेखनी नहीं करेंगे दहशत गर्दों की, आप सिर्फ शाख्तराशी कर रहे हैं। जब तक आप अफगानिस्तान में जो वहां पर दहशत गर्दी चल रही है, वहां पर जो मुजाहमत चल रही है उसको आप कमजोर नहीं करेंगे, जब तक आप उसको मुजाकरात के जरिए उस मसले को हल नहीं करेंगे, तो ये फाइल जो है वो जारी रहेंगे।
जी जी।
और अफगानिस्तान में अब अगर आप अफगान हुकूमत से ये मुतालबा करें
जी
कि वो दहशत गर्दों को जो वहां पर फाल हो चुके हैं, ये भी मेरे ख्याल में एक नामुनासिब बात है
जी,
क्योंकि अफगानिस्तान।
ब्रिगेडियर साद मोहम्मद साहब, बीबीसी से बातचीत का आपने अपनी मुख्तसर सी मसरूफियात में वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी लिए चलते हैं सामीन आपको इस वक्त बाचा खान यूनिवर्सिटी, जहां नामा निगार आसिफ फारूकी इस वक्त यूनिवर्सिटी में ही मौजूद है। जी आसिफ, सुबह के खून आलू ड्रामे के बाद अब बाचा खान यूनिवर्सिटी में मुकम्मल खामोशी है इस वक्त, आज के वाकयात को आप किस तरह बयान करेंगे?
जी आज अभी इस वक्त तो जैसा कि आपने कहा खामोशी है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की जो नफरी है वो गेट पर भी मौजूद है और उनके आला अफसर गाहे बगाहे चक्कर लगाते हैं, अंदर भी जाते हैं। अंदर अभी कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार भी मौजूद है। अब से थोड़ी देर पहले, कोई 3 घंटे पहले, हमें सिक्योरिटी एहलकारों ने इजाजत दी थी उस जगह तक जाने की जहां पे ये सारा कार्रवाई हुई थी। तो वहां पे हमें बताया ये गया कि जो हमलावर थे वो यूनिवर्सिटी के अकब से दीवार फैलांग कर जब अंदर आए तो जो इंतजामी ब्लॉक है उसके सामने स्टूडेंट्स पर उन्होंने गोलियां बरसाई, जिसके जवाब में वहां पे मौजूद यूनिवर्सिटी के जो गार्ड थे उन्होंने उन पर जवाबी फायर किया, जिसके बाद वो वहीं पे साथ में मौजूद जो बॉयज हॉस्टल है उस इमारत के अंदर वो घुस गए थे और वहां से फिर उन्होंने बॉयज हॉस्टल के अंदर अपनी कार्रवाइयां की। जितनी हलाकतें हुई हैं उनमें ज्यादातर जो है वो बॉयज हॉस्टल के अंदर हुई हैं। वो यूनिवर्सिटी के जो गार्ड थे उन्होंने मुजाहमत की और उन पर फायरिंग की और वो वहां से जवाबी फायर करते रहे। इस दौरान फिर जो क्विक रिस्पांस है फौजी जो इदारे हैं उनके लोग पहुंचे और शाम तक जो लड़ाई हुई वो बॉयज हॉस्टल के अंदर ही हुई और वहीं पे उनको हलाक किया गया और जिसके बाद अभी तक सहाफियों को उस हॉस्टल की इमारत के अंदर नहीं जाने दिया गया, लेकिन उसके करीब जाने जाकर वहां पे हमें देखने दिया गया था ये सारा मौका।
तो आसिफ, जिस तरह आपने जिक्र भी किया कि गार्ड्स ने वहां पे इनकी दहशतगर्द जब दाखिल हुए तो उनकी मुजाहमत भी की, तो अगर ऐसा ना होता तो फिर तो शायद जानी नुकसान इससे कहीं ज्यादा होता।
जी हाँ, एक सिक्योरिटी ऑफिशियल से हमारी बात हुई, उन्होंने हमें बिल्कुल यही बात कही कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो मुसल्ला थे और उन्होंने बहुत बरकरफ्तारी से उनका मुकाबला किया, उनको चैलेंज किया, और अगर वो ऐसा ना करते तो इस बात का इम्कान था कि ये जो हमलावर हैं ये बाकी इमारतों की तरफ भी जाते, जहाँ पे क्लासेस हो रही थी उस तरफ जाते, लेकिन चूंकि वो गार्ड्स ने उनको रोका और उनको मजबूर किया कि वह एक कोने में बिल्कुल दीवार के साथ, जो यूनिवर्सिटी की जो बाउंड्री वॉल है उसके साथ बने हॉस्टल के अंदर चले गए, तो इसलिए वहाँ उस हॉस्टल के अंदर शायद उस वक्त इतने ज्यादा तलबा नहीं थे क्योंकि क्लास जारी थी, तो इसलिए शायद ये जाने नुकसान कम हुआ है।
तो आसिफ, अमूमन इस यूनिवर्सिटी में कैसा माहौल होता है, हिफाजती इंतजाम वगैरह?
देखिए, ये यूनिवर्सिटी जो है ये काफी चारसद्दा शहर से भी दूर है, एक बिल्कुल वीरान सी जगह पे है ये यूनिवर्सिटी, इसके चारों तरफ खेत हैं, बड़े गन्ने के खेत हैं जो जाहिर है आपको इल्म है काफी ऊंचे होते हैं और उसके अंदर मूवमेंट है, अगर कोई इंसान आता है तो उसको बिल्कुल खबर नहीं हो सकती। 3000 के करीब तलबा इस यूनिवर्सिटी में है और सिक्योरिटी का जहाँ तक ताल्लुक है, हमें यह बताया गया है कि APS में जो एक साल पहले हमला हुआ था उसके बाद से इस यूनिवर्सिटी में गार्ड्स की तादाद भी बढ़ाई गई थी और उनको मुसल्ला भी किया गया था। तो जो अमूमन जो यानी एक साल पहले की अगर उससे आप मुवाजना करें तो सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं, जो प्राइवेट गार्ड्स हैं वो काफ़ी बेहतर थे और हमने आज भी देखा है जो गार्ड्स हमने देखे हैं उन सबको, उन सबके पास फैशन कोर्स थी, इनका मतलब है कि उनको मुसल्ला किया गया था।
आसिफ, ये बताएं कि आपने कहा ये यूनिवर्सिटी कदरे साइट पर है, तो इसका महले वकू क्या है, बताएंगे जरा हमें, शहर से कितनी दूर बताई जा रही है यूनिवर्सिटी?
चारसद्दा शहर से कोई तकरीबन आप समझ लीजिए कि 15 किलोमीटर पर बाकी है और ये चारसद्दा से जब आप निकलते हैं तो जो सड़क है मेन उस पर भी नहीं है, उस सड़क से भी कोई आपको 5-6 किलोमीटर जो है वो एक बिल्कुल कच्चे से रास्ते पर अंदर की तरफ आना पड़ता है और ये बिल्कुल जैसे मैंने कहा बिल्कुल एक वीराने में एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है, इसके करीब शायद दूर दूर छोटे मोटे एक दो आबादी हैं, 2-4 घर नजर आ रहे हैं, लेकिन अदरवाइज एक बिल्कुल वीरान थी, चारों तरफ इसके जरी जमीन है और जंगल भी एक जगह पे नजर आ रहा है और खेत बने हुए हैं।
बादशाह खान यूनिवर्सिटी से हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे नामा निगार आसिफ फारूकी, बहुत बहुत शुक्रिया। हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन आप BBC उर्दू से सुन रहे हैं, आगे चल के हम आपको इसी मौजू पे सुनवाएंगे पिशावर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर द मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट डिस्कोर्स नामी किताब के मुसन्निफ डॉक्टर फैज़ुल्लाह जान से खुसूसी गुफ्तगु।
हमसे बात करें,
मेरा नाम सैयद शहजाद बुखारी है, मैं दिल्लीपुर से बात कर रहा हूँ,
आजाद से बोल बात कर रहा हूँ,
अपने मसाइल और राय का इजहार करें।
पाकिस्तान में खास तौर पे देही इलाकों में और शहरों में ये
फ्रांस के शहर पेरिस में इतने सारे इंसानों को कत्ल करना बिला शुबा बहुत अफसोसनाक है।
आवाम परेशान।
BBC उर्दू के प्रोग्राम आपकी बात में,
हमारा मुतालबा ये इंसानी हकूक
है, ये दरख्वास्त है कि हमारे गांव की हालत देखें।
आपकी कॉल्स हर जुमेरात को नशर की जाएंगी।
मुझे एक शिकायत है कि BBC प्रोग्राम की खबरों में चाह रहा था कि वो नशर हो जाएं।
मैं BBC हमारा टोल फ्री नंबर है 0800-222-75 जो कि मोबाइल फोन से फ्री नहीं है, पाकिस्तान से बाहर के सामीन हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं 0095126111139, ये नंबर टोल फ्री नहीं है।
आज प्रोग्राम का बड़ा मौजू जिला चारसदा में बादशाह खान यूनिवर्सिटी पर दहशतगर्द हमला है जिसमें 20 अफराद हलाक जबकि 20 जख्मी हुए। इसी मौजू पर हम अपने नामा निगारों और तजियाकारों से बात जारी रखेंगे, लेकिन अब वक्त हुआ चाहता है आलमी खबरों का जो पेश कर रहे हैं अहमद रजा।
बादशाह खान की बरसी पर चारसद्दे में यूनिवर्सिटी पर शिद्दत पसंदों के मुनज्जम हमले में एक टीचर और तालिबा समेत कम से कम 20 अफराद हलाक हो गए जबकि चारों हमलावर भी मारे गए। حکومت پاکستان نے واقعے پر ایک دن کا سوگ منانے کا اعلان کیا ہے۔ کابل میں روسی سفارت خانے کے قریب ایک مشتبہ خودکش بم حملے میں کم سے کم 6 عام شہری ہلاک اور 27 زخمی ہوئے ہیں، جن میں افغان ٹی وی طلوع کے کارکن بھی بتائے جاتے ہیں۔ سنگاپور نے انتہا پسندانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے شبہ میں 27 بنگلہ دیشیوں کو گرفتار کیا ہے۔ خوراک کے عالمی ادارے نے کہا ہے کہ جمہوریہ وسطی افریقہ کی آدھی آبادی وہاں جاری شورش کی وجہ سے بھوک کا شکار ہے۔ سیٹلائٹ سے لی جانے والی تصویروں سے تصدیق ہوئی ہے کہ عراق میں دولت اسلامیہ نے مسیحیوں کی قدیم ترین خانقاہ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سے سن رہے ہیں۔ باچا خان یونیورسٹی پر دہشت گرد حملے پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت براہ راست موجود ہیں پشاور یونیورسٹی کے پروفیسر اور دی مسلم ایکسٹریمسٹ ڈسکورس نامی کتاب کے مصنف پروفیسر ڈاکٹر فیض اللہ جان، پشاور سے ہی سینئر صحافی اور تجزیہ کار عقیل یوسفزئی، باچا خان فاؤنڈیشن سے وابستہ تجزیہ کار ڈاکٹر خادم حسین، دفاعی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر بریگیڈیئر سعد محمد سے آپ نے تھوڑی دیر پہلے ہماری بات ہوئی وہ آپ نے سنی، اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھی ہارون رشید اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیکن پہلے اسلام آباد سے نامہ نگار ثنا گلزار کی یہ خصوصی رپورٹ کہ پشاور میں واقع آرمی پبلک اسکول پر حملے کے فوراً بعد نیشنل ایکشن پلان بنا اور اب تک ملک بھر سے ہزاروں دہشت گردوں کے خاتمے اور گرفتاریوں کے دعوے کیے گئے، تاہم دوسری جانب ٹھیک 13 ماہ کے عرصے کے بعد ملک میں چند بڑے حملے بھی ہوئے۔ آئیے سنتے ہیں ثنا گلزار سے تفصیل۔
گزشتہ روز ہی پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی اور پشاور سے ملحقہ سرحد پر قائم خاصہ دار فورس کی چوکی پر خودکش حملے میں 10 افراد ہلاک اور 23 زخمی ہوئے تھے۔ 16 جنوری کو پشاور چھاونی اور اس کے قریبی علاقوں کے سکول بند کر دیے گئے، جس کے بعد افواہوں نے گردش شروع کر دی اور شہر بھر میں کوئی 150 کے لگ بھگ سکول بند ہو گئے۔ پاکستان میں سن 2015 کے دوران 7 بڑے حملے ہوئے، جن میں سے 4 صوبہ خیبر پختونخوا اور اس سے ملحقہ قبائلی علاقے میں ہوئے۔ گزشتہ برس ملک کا پہلا بڑا حملہ 13 فروری 2015 کو پشاور کے علاقے حیات آباد میں موجود امامیہ مسجد میں نماز جمعہ کے دوران ہوا، جس میں 20 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ چند ہی ماہ بعد 13 مئی 2015 کو سفورہ گوٹھ کراچی میں بس پر حملے کے نتیجے میں 45 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ 17 اگست 2015 کو پنجاب کے صوبائی وزیر شجاع خان زادہ کو اٹک میں ان کے ڈیرے پر نشانہ بنایا گیا، جس میں وزیر سمیت کل 24 افراد ہلاک ہوئے۔ پشاور کے نواح میں واقع پاکستانی فضائیہ کے کیمپ پر 18 ستمبر 2015 کو ہونے والے حملے میں فضائیہ اور بری فوج کے 26 اہلکاروں سمیت 30 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ جوابی کارروائی میں 13 حملہ آور بھی مارے گئے۔ کرم ایجنسی کے علاقے پارا چنار کے بازار میں ہونے والے بم دھماکے میں 24 افراد ہلاک ہوئے۔ 30 دسمبر 2015 کو مردان میں نادرا کے دفتر کے قریب ایک خودکش بم دھماکے میں پولیس کے مطابق کم سے کم 26 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ سال 2016 کے آغاز پر صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں پولیو سینٹر کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 14 ہلاکتیں ہوئیں۔ جنوبی ایشیا میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے واقعات کو مرتب کرنے والے ادارے ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں بم حملوں سمیت پرتشدد واقعات کی تعداد 322 تھی، جن میں 492 ہلاکتیں ہوئیں۔ بتایا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں گزشتہ برس 6 خودکش حملوں سمیت کل 40 بم حملے کیے گئے، جن میں 77 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔
یہ تھی نامہ نگار ثنا گلزار۔ خیبر پختونخوا کے سکولوں میں گزشتہ کئی ہفتوں سے خوف کی فضا تھی، سکولوں میں حاضری کم رہی، افواہیں گردش میں تھیں کہ تعلیمی اداروں پر کوئی بڑا حملہ ہونے والا ہے۔ تو صوبائی حکومت نے ان افواہوں کے بعد کیا اقدامات کیے تھے؟ یہی سوالات میں نے خیبر پختونخوا کی حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور ممبر صوبائی اسمبلی شوکت یوسفزئی کے سامنے رکھے۔
دیکھیں جی، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اکثر میں سنا ہوں کہ جی تھریٹ الرٹ ہوا تھا، تھریٹ دے دی گئی تھی، اور یہ دیکھیں یہ خیبر پختونخوا میں ہر وقت سیٹ رہتی ہے، یہاں پہ ہر وقت فورسز الرٹ رہتی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی فلاں جگہ پہ حملہ کیوں ہوا کہ پہلے اطلاع تھی، اس طرح نہیں ہے۔ ہمارے پورے خیبر پختونخوا میں آگ لگی ہوئی ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، اور یہ ایک 12-13 سالوں کی جنگ ہے جو ابھی تک چل رہی ہے، اور اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہم سے پہلے لوگوں نے بھی مقابلہ کیا، قربانیاں دی، اب بھی ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہ ایک مسلسل پروسیس ہے، یہ ایک انٹرنیشنل کانسپریسی ہو رہی ہے، پاکستان کے خلاف کانسپریسی ہے۔
خوف کی فضا ابھی بھی موجود ہے، اور اس طرح کے حملے، مطلب پشاور میں حملہ ہوا، اس سے پہلے مردان میں نادرا کے آفس پر حملہ ہوا، پھر آج بہت بڑا حملہ جو ہے باچا خان یونیورسٹی پر ہوا، تو آپریشن ضرب عزم کی کامیابی پر سوالیہ نشان بھی اٹھائے جا رہے ہیں کافی۔ آپ
دیکھیں، یہ تو جب بھی اس طرح کے کوئی کامیاب آپریشن ہوتے ہیں نا، تو اس کا رد عمل ضرور ہوتا ہے، یہ رد عمل کے طور پہ ہو رہا ہے۔ میں آپ کو یقیناً کہتا ہوں کہ ان کی کمر ٹوٹ گئی، یہ ایسے واقعات کرنے سے ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنے پریزنس شو کرنا چاہتے ہیں۔ جو ادر وائز اگر آپ دیکھیں، پہلے جو دھماکے ہوتے تھے ٹریور پہ اور کہاں کہاں نہیں ہوتے تھے، اب وہ مخصوص جگہوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ روز روز اس طرح کر سکیں، لیکن یہ اپنی ایک وہ دکھانے کے لیے۔ لیکن اس کے پیچھے ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو انٹرنیشنل کانسپریسی ہے، دیکھیں انڈیا کے وزیر دفاع نے دو دن پہلے جس طرح کا سٹیٹمنٹ دیا، وہ آپ ذرا ملاحظہ کریں، انہوں نے ڈائریکٹ پاکستان کو تھریٹ دی۔
شوکت یوسف زئی صاحب، یہاں پہ میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا کہ انہوں نے، ان کی سٹیٹمنٹ تو اپنی جگہ، لیکن تحریک طالبان درا دمخیل کے جو رہنما ہیں، انہوں نے تو اس کی باقاعدہ ذمہ داری قبول کر لی ہے، عمر منصور خلیفہ نے۔
جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری آرگنائزیشن ہوتی ہیں بے نام قسم کی، وہ اونرشپ لے لیتی ہیں، یہ ایک الگ ایشو ہے۔ آپ کو پتا ہے انڈیا میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، بہت ساری تنظیمیں وہ کر لیتی ہیں، لیکن ایکچوئل ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ جو یہاں پہ جو دھماکے ہو رہے ہیں، اس میں یہ صرف میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی لوکل ایشو ہے، یہ انٹرنیشنل ایشو ہے، اور اس کو اسی سنارے میں لینا چاہیے۔
یہ تھے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسف زئی۔ اکیل یوسف زئی صاحب، آپ کے پاس آتے ہیں، یہ جو حملہ ہوا، اس کی ذمہ داری طالبان کا ایک دھڑا تو قبول کر رہا ہے، لیکن دوسرے دھڑے نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ ہیلو جی جی، عقیل یوسف زئی سے شاید ہماری لائن اس وقت منقطع ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر فیض اللہ جان کی طرف آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی شوکت یوسف زئی کی گفتگو سنی، تو ایک طرف اگر طالبان کا ایک دھڑا درا دمخیل کے جو سربراہ ہیں، وہ خود ذمہ داری قبول کر رہے ہیں، لیکن شوکت یوسف زئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عالمی سازش کا کوئی حصہ ہے، تو یہ کنفیوژن کیوں ہے اب تک؟
ویسے شوکت زئی صاحب کے بات میں حیران ہوا کہ ایک ذمہ دار شخص ہوتے ہوئے، یعنی صوبائی اسمبلی کے ممبر، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کانسپریسی کا حصہ ہے۔ میرے خیال میں پاکستان میں یہ جنگ جب سے جاری ہے، تو اس کے ساتھ ایک کنفیوژن بھی ہے، اور کنفیوژن اس حوالے سے ہے کہ لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ انفارمیشن جو ہے وہ صحیح شیئر نہیں کیا جاتا، کیونکہ کچھ ایسے انٹرسٹ ہوتے ہیں کہ جن کو خفیہ رکھنے کے لیے ایک اور قسم کی جو ہے انفارمیشن لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ تو ایک تو کنفیوژن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن میرے خیال میں حکومت کو بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ کون اس میں انوالو ہے، کون انوالو نہیں۔ انہوں نے ایک بات کی کہ یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے، لیکن میں کہوں گا کہ ٹیرورزم جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے، لیکن پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ایک ریجنل ایشو ہے، اور میرے خیال میں اس کو حل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ریجنل جو ممالک ہیں، یعنی پاکستان، افغانستان، ہندوستان، ایران اور چائنا، انہوں نے مل بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک لائحہ عمل جو ہے وہ تیار کرنا ہوگا، کیونکہ جو کچھ پاکستان میں جاری ہے، یہی سب کچھ افغانستان میں بھی ہو رہا ہے، ہندوستان میں بھی ہم وقتاً فوقتاً اس قسم کے واقعات ہندوستان میں بھی دیکھتے ہیں، ایران ایک امپورٹنٹ کنٹری ہے اس ریجن میں، چائنا جو ہے اس کو بھی ڈر ہے اپنے علاقوں کا کہ یہ ایکسٹریمزم ان کے علاقوں میں نہ چلا جائے۔ تو میرے خیال میں کوئی بھی ملک، ان تمام ممالک میں سے کوئی بھی ملک اکیلے طور پر اس پرابلم کو جو ہے وہ ٹیکل نہیں کر سکتے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ریجنل لیول پر یہ بیٹھ کے ایک لائحہ عمل اس کے لیے تیار کر دے، اور اس کے لیے کئی جو ہے اسٹریٹجک قربانیاں تمام ممالک نے ایک دوسرے کے لیے دینی ہوگی۔ یعنی مثال کے طور پر جو پاکستان کے بارے میں کہا جا رہا تھا، ایک تاثر تھا ٹھیک یا غلط، وہ الگ کہ پاکستان افغانستان میں اسٹریٹجک ڈیپتھ تلاش یعنی حاصل کرنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے. تو میرے خیال میں اگر اسٹریٹجک ڈیپتھ کی سوچ کو اس میں تبدیل کیا جائے کہ ہم اس خطے کو اس طرح بنا دیں کہ جس میں جو جغرافک باؤنڈریز ہیں, جو پولیٹیکل باؤنڈریز ہیں, وہ سافٹ بارڈرز بن جائے, تو وہ سب کے لیے ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ بن جائے گا. تو میرے خیال میں پھر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہر ملک الگ الگ اس چیز پر فوکس کر دے کہ ہم نے اس چیز کو اپنے ملک میں کنٹین کرنا ہے اور بے شک دوسرے ملک میں یہ جاری رہے, تو یہ ایسا کبھی نہیں ہوگا. کیونکہ جن لوگوں سے ان ممالک کا جھگڑا ہے, یعنی میرا مطلب ہے جو دہشت گرد ہیں یا جو ایکسٹریمسٹ ہیں, وہ نیشن سٹیٹس پر بلیف نہیں رکھتے. یعنی ان کی جو آئیڈیالوجی ہے ان میں نیشن سٹیٹ وجود جو ہے وہ ہے ہی نہیں. تو اس لیے جو بارڈرز ان ممالک کے درمیان ہیں, ان بارڈرز کو سیکیور بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ ممالک آپس میں بیٹھ کے ایک مشترکہ لائحہ عمل بنا دیں.
جی, یہ ممالک آپس میں جی آ کے لائحہ عمل بنا لیں. ڈاکٹر فیض اللہ جان صاحب, آپ کے پاس واپس آئیں گے. ابھی بات کریں گے ڈاکٹر خادم حسین سے, جو کہ باچا خان فاؤنڈیشن سے وابستہ ہیں. ڈاکٹر صاحب, حملے تو یہ دہشت گرد حملے پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ یہ حملے پختونخوا میں اور قبائلی علاقوں میں ہوئے, اور سب سے زیادہ پختون سفر کر رہے ہیں. آج بھی اگر دیکھا جائے تو پختونوں کے جو رہنما تھے, عدم تشدد کے علم بردار باچا خان کی برسی تھی آج, اور کچھ رپورٹس یہ بھی تھیں کہ وہاں یونیورسٹی میں اسی مناسبت سے کوئی تقریب بھی ہو رہی تھی. تو کوئی خاص اہمیت کے کیوں وہ اسی دن پہ انہوں نے باچا خان یونیورسٹی کو ٹارگیٹ بنایا؟
دیکھیے, میرا خیال یہ ہے کہ ایک جو بھی انتہا پسند عمل ہے اس کا ایک بیانیہ ہوتا ہے, اور اس بیانیہ کا ایک آلہ ہوتا ہے. اس کا جو فکر ہے, اس کا جو بیانیہ ہے, وہ اپنی سوچ کو طاقت کے ذریعے, تشدد کے ذریعے دوسروں پہ نافذ کرنا ہے, دوسروں سے منوانا ہے, جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور اس کا متبادل موجود نہیں ہونا چاہیے, اور یکسانیت کا ایک بیان ہو, ایک بیانیہ ہو, جس کے لیے وہ ابہام لانے کے لیے کئی مقامات پہ ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ کبھی کہتے ہیں کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ کہیں اور طرف سے ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کا جو آلہ ہے وہ تنظیمیں ہیں, اور اس کے لیے ایک معیشت انہوں نے بنائی ہے. باچا خان اور اس کے عدم تشدد کی جو تحریک ہے, اور وہ چارسدہ میں پیدا ہوئے, اور اس تحریک کا جو آلہ تھا وہ تعلیم تھا, وہ وزڈم تھا, دانش تھی, اور دھرتی کی دانش تھی. تو طالبان کے بیانیے میں, انتہا پسندوں کے بیانیے میں جو زمینی اور خطے اور دھرتی کا بیانیہ ہے وہ وجود نہیں رکھتا, اس کو وہ مٹانا چاہتے ہیں, جس کی وجہ سے, اور ایک تو یہ بات, دوسری بات یہ ہے کہ یہی ایک بیانی ہے عدم تشدد کا, یا باچا خان کا, یا خدائی کی مددگاروں کا, جو دراصل اس طالبان کی یا انتہا پسندوں کے بیانیے کے خلاف ایک واضح مزاحمت پیش کرتا ہے. اس واضح مزاحمت کو ہٹانے کے لیے, اور خوف کی فضا کو سماج کے اندر سرایت کرنے کے لیے, اور اس تحریک سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے, وہ مسلسل اس بیانیے پہ, اس بیانیے کے ساتھ وابستہ لوگوں پہ حملے کرتے آ رہے ہیں.
جی.
چونکہ پختونخوا ایسے موقعیت رکھتا ہے, ایسے جغرافیہ رکھتا ہے جس میں افغانستان بھی قریب ہے, اور خطے کے دوسرے ممالک کے ساتھ بھی رابطے ہیں, جس کی وجہ سے میرا خیال یہ ہے کہ یہاں پہ 40 سال سے ایک جنگ کی معیشت بنا دی گئی, اور یہاں ریکروٹمنٹ بڑی تعداد میں ریکروٹمنٹ کی گئی, اور اس معیشت کے ساتھ ایک فارن پالیسی یا خارجہ پالیسی وابستہ ہے, جس کی طرف اشارہ کیا ہمارے دوست فیض اللہ جان صاحب نے. اور اس کی جو اسٹریٹجی ہے, اس اسٹریٹجی میں ریاست کو کیا کرنا چاہیے, ریاست کو جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اس کو ہر بہر اس کا نفاذ کرنا چاہیے, یا پھر یہ کہ اور یہ اس کے ساتھ ساتھ جو خطے کے ممالک کے درمیان ایک بن جانا چاہیے, ایک افہام و تفہیم کی فضا وہ ہونی چاہیے, یا اگر وہ نہیں ہو رہی, اور آپ اور کوئی بھی کبھی ایک طرف انگلی اٹھائے, کبھی دوسری طرف انگلی اٹھائے, نہ پولیسنگ میں کوئی بہتری آئے, نہ کوآرڈینیشن کے نظام میں کوئی بہتری آئے، نہ کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی ہو، نہ کرمنل جسٹس سسٹم میں ریفارمز ہوں، نہ فاٹا میں کی اصلاحات ہوں، وہ یہ ساری چیزیں اگر نہ ہوں اور جو طالبان کا فکری بیانیہ ہے اور ان کی جو تنظیمیں ہیں جو دراصل نئے اتحادوں نئی سب بندیوں کی شکل میں آ رہی ہیں اور ساتھ جی. خطے کی مال کے درمیان افہام و تفہیم میں بھی ڈیڈ لاک ہو تو ظاہر ہے کہ اور پختونخوا کے اندر جو پچھلے 40 سال سے جنگ کی معیشت بنی ہے تو ظاہر ہے کہ یہاں پختون جس تعداد میں جی. سفر کر رہے ہیں جی. وہ میرا خیال یہ ہے کہ سب سے واضح بات ہے جی. اس پورے سلسلے میں
ڈاکٹر صاحب آپ بھی نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد میں کمزوروں کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. اب عقیل یوسفزئی سینئر صحافی اور تجزیہ کار، انہوں نے ہمیں پشاور سے دوبارہ جوائن کیا ہے. عقیل صاحب، یہ جو حملہ ہوا اس کی ذمہ داری ایک طرف طالبان کا ایک دھڑا تو قبول کر رہا ہے لیکن دوسرے دھڑے نے لا تعلقی کا اظہار کیا، یہ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کنفیوژن آخر کیوں ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا ایسا تو نہیں کہ یہ داعش کے کچھ لوگ جو ہیں طالبان کے لبادے میں جو ہے وہ اس طرح کی کاروائیاں کر رہے ہیں، یہ کنفیوژن جو ہے یہ بتائیں، ذرا دور کریں یہ کنفیوژن ہماری.
میرے خیال میں تو اس میں جو لوگ حقائق سے باخبر ہیں ان کے ذہن میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. تحریک طالبان پاکستان کے خلاف جب آپریشن کا آغاز ہوا اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت چند اقدامات اٹھائے گئے، اس کے بعد ایک درجن کے قریب اسی تحریک کے جو ہارڈ کور کمانڈر تھے انہوں نے داعش کو جوائن کیا، باقاعدہ اس کا حصہ بن گئے، اور جس کمانڈر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے غیر رسمی طور پر یا غیر مصدقہ ایک بات اگر کہی جا رہی ہے کہ عمر منصور کہ انہوں نے ذمہ داری قبول کر دی ہے یا ان کے گروپ نے ذمہ داری قبول کر لی ہے، تو میرے خیال میں جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں جو کہ غیر مصدقہ ہے اس کے مطابق تو ہمیں انٹیلیجنس ایجنسیاں بتاتی رہی ہے کہ جو اے پی ایس کا واقعہ تھا کہ ڈیزائننگ جنہوں نے کی تھی اور ان کی جو ریکروٹنگ تھی اور جن لوگوں کو بھیجا گیا تھا اس کے پیچھے بھی یہ کمانڈر ان کا ہاتھ تھا. تو میرے خیال میں جو ایک کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا ایک خلاصہ تو یہ ہے کہ اب بھی پاکستان کے اندر بدقسمتی سے بعض لوگ اور اس میں میڈیا کی بعض لوگ بھی شامل ہے، تجزیہ کار بھی اس میں شامل ہے، بہت سے پولیٹیکل لیڈر بھی شامل ہیں، وہ یہ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں کہ اسی کی آڑ میں اسی کنفیوژن کی آڑ میں گڈ اور بیڈ کا جو تصور ہے جس کے تحت پاکستان کی پالیسی چلتی ہے اور جس پر بین الاقوامی برادری اور ہم جیسے لوگ بہت تنقید کرتے آ رہے ہیں تو اس کو برقرار رکھا جائے. میرے خیال میں داعش نے جو ہماری معلومات ہے اس کے مطابق کوئی ایک ہفتے یا 10 دن پہلے ایک میٹنگ کی تھی جس میں پہلی بار اس ریجن کے لیے انہوں نے باقاعدہ فائنانس کی منظوری دے دی اور اس میں یہ طے پایا کہ پشاور، کابل اور جلال آباد جو کہ نگرہار کا شہر ہے وہاں پر بیک وقت خودکش حملے کیے جائے اور اس حملوں کی تعداد ہماری معلومات کے مطابق 20 تک بتائی گئی، کیونکہ آپ نے دیکھا بھی کہ جلال آباد میں بھی ایک ریئیکشن چلی ہے.
تو عقیل صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ داعش جو ہے وہ سرگرم ہونے والی ہے پاکستان میں، دوسری طرف یہ ہے کہ گڈ اور بیڈ طالبان کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی ابھی تک دور نہیں کیا گیا، لیکن یہ جو آپریشن ضرب عصب کیا گیا تھا اور پھر اس کی کامیابی کے بھی باقاعدہ اعلانات بھی کیے گئے، تو کیا آپ کے خیال میں وہ اعلانات درست نہیں تھے، وہ یا ابھی تک جو ہے اس طرح کی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی جس طرح کی ہونی چاہیے توقع کی جا رہی تھی؟
بالکل، بنیادی ایشو تو یہی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے پر ایک سال کے دوران کتنا عمل درآمد ہوا. مشاہدے میں آیا ہے کہ اس کا دائرہ صرف پاٹا تک یا خیبر پختونخوا کے بعد علاقوں تک رکھا گیا ہے اور جو سر چشمے ہیں انتہا پسندی کے یا جہاں سے ان کو تمام ریکروٹنگ ہوتی ہے یا ان کے نظریات کی ایک گروئنگ ہوتی ہے، میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر 2% یا 5% کام بھی نہیں ہوا ہے اور ابھی جو حملوں کی شدت کا ایک اگر ہم احاطہ کر رہے ہیں یا تجزیہ کر رہے ہیں اس میں شاید ایک فیکٹر یہ بھی شامل ہے کہ ریاست کی طرف سے چند اشارے اس قسم کے دیے جا رہا ہے پٹھانکوٹ واقعے کے بعد کہ شاید کہ پنجاب بیس جو بین تنظیمیں ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے یا اس سیریز کی آڑ میں اس کا بھی راستہ روکا جائے، حکومت پر دباؤ بڑھایا جائے. جو نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات تھے اگر آپ اس لسٹ کو نکال کر اس کا اپنے انداز میں ایک تجزیہ کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے بدقسمتی سے کہ ان 20 نکات میں سے 3 یا 4 پر یا 2 یا 3 نکات پر تو عمل ہوا ہے مگر باقی جو 18 نکات ہے وہ ابھی تک حل طلب ہے، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ ان واقعات کے بعد نہ صرف یہ کہ عوام میں بہت بے چینی پھیل گئی ہے, ریاست پر عوام کا اعتماد ختم ہو گیا ہے, بلکہ جو مٹی سے تعلق رکھنے والے یا جو دہشت گردی کا شکار رہنے والی سیاسی قوتیں ہیں وہ بھی اس سلسلے میں اعتراضات اٹھا رہے ہیں, ان کا اعتماد بھی اٹھ گیا ہے. اور آج ہی وزیر اعظم پاکستان نے سنجے علی خان سے بات کی اس سلسلے میں, تو انہوں نے کہا کہ نیشنل الیکشن پلان سے ہم مطمئن نہیں ہیں, آپ واپس آ کر اس پر ہمیں ایک بریفنگ بھی دے دیں اور آئندہ کل عمل اب کیا ہوگا اس کے بارے میں نیشنل الیکشن پلان کو آپ ایکسپلین بھی کریں. تو میرے خیال میں نیشنل الیکشن پلان کا جو طریقہ کار تھا, اس کا جو دائرہ کار تھا اور اس کا جو لائحہ عمل ہے, اس پر اب بہت شدت کے ساتھ سوال اٹھائے جائیں.
جی, نیشنل الیکشن پلان کے نکات ابھی تک حل طلب ہیں. یہ ہیں حکیل یوسفزئی صاحب, آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے. اب چلتے ہیں اسلام آباد, جہاں نامہ نگار ہارون رشید نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہارون صاحب, یہ بتائیں کہ جب آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا تھا, تقریباً اس کا ایک ہی سال ابھی ہوا ہے, تو اس وقت تو پوری دنیا ہل گئی تھی, پورا پاکستان ہل گیا تھا, غم و غصے کی ایک لہر دوڑ گئی تھی, تو کیا آج اسلام آباد میں ویسا ہی غم و غصہ دیکھا جا رہا ہے؟
جی بالکل, شروع میں جس وقت یہ اطلاعات آنا شروع ہوئیں کہ چارسدہ کی یہ یونیورسٹی نشانہ بنی ہے, تو اس کے بعد تو تقریباً لوگوں کو شدید دھچکا لگا کہ شاید یہ پشاور کا کہیں ریپیٹ تو نہیں ہو رہا. اور جو اطلاعات وہاں سے پھر یہ آنا شروع ہوئیں کہ شاید جو حملہ آور تھے وہ اگر جہاں پر زیادہ تعداد میں طلبہ موجود تھے اور سٹاف موجود تھا, اگر یونیورسٹی کے اس حصے میں چلے جاتے تو شاید یہ چیز بھی ہو سکتی تھی, لیکن چونکہ بروقت وہاں پر جو یونیورسٹی کی اپنی سیکیورٹی تھی انہوں نے کافی اہم کردار ادا کیا, پھر وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ جو فوج اور دوسرے ادارے بھی پہنچے, تو اس وجہ سے انہیں وہیں ایک بلاک میں ہی کنٹین کر لیا گیا, تو خوش قسمتی سے اس وجہ سے کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا. لیکن سوشل میڈیا اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو شدید تنقید ہو رہی ہے, جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ قومی ایکشن پلان پر, تو کچھ لوگ تو اس کو نو ایکشن پلان بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نیشنل ایکشن پلان نہیں بلکہ نو ایکشن پلان ہے, جس میں کافی سست روی سے کام ہو رہا ہے اور اس کو تیزی لانی ہوگی.
ہارون رشید صاحب, بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر فیض اللہ جان صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں دوبارہ. آپ نے ایک بہت ہی بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ کیا کہ اگر حالات تبھی بہتر ہو سکتے ہیں اگر تبدیلی آئے, لیکن کیا پاکستان تیار بھی ہے اس تبدیلی کے لیے؟ جو پالیسی شفٹ ہے آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا.
دیکھیں, اگر پاکستان تیار نہیں ہے تو پاکستان کو تیار ہونا پڑے گا. عادل, ایسا ہے کہ یہ اس وقت جو صورتحال ہے تو اس میں آپ یہی یعنی اسی قسم کا فیصلہ کر سکتے ہیں. اس میں وہ جو کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ کب والی بات نہیں کہ اب والی بات, کہ کس طرح ابھی یعنی فوراً کوئی ایکشن لینا ہوگا پاکستان نے. تو جس طرح میں نے کہا, وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں اسٹریٹجک انٹرسٹ ممالک کے بھی چینج ہوتے رہتے ہیں. تو ایک وقت ایسا تھا کہ جس میں پاکستان کو اشد اس بات کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ یار پاکستان کو سکویز کیا جا رہا ہے ہندوستان اور افغانستان کی طرف سے, تو اس لیے افغانستان میں ایک ایسی حکومت ہو جو پاکستان کے انفلوئنس کے اندر ہو تو پاکستان کو ایک اسٹریٹجی ڈیپتھ مل جائے گی. لیکن اس وقت صورتحال یہ تھی کہ جیسے یہ ایکسٹریمزم یا ٹیررزم جو ہے یہ ایک خطے تک, ان کا خیال تھا کہ جیسے ایک چھوٹے علاقے تک محدود ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ ابھی جو ہے یہ انٹرنیشنل لیول تک پھیل گیا ہے ٹیررزم اور ایکسٹریمزم, اور سب سے زیادہ ہم مڈل ایسٹ کے بعد سب سے زیادہ ہم اس ریجن میں دیکھتے ہیں. تو میرے خیال میں وقت کے ساتھ ساتھ ممالک کے دشمن بھی چینج ہوتے ہیں. تو کسی وقت پاکستان کا دشمن اگر کچھ اور تھا, لیکن اس وقت پاکستان نے آفیشلی کہہ دیا ہے کہ نمبر ون دشمن جو ہے پاکستان کا وہ ایکسٹریمزم ہے. تو اگر آپ کا دشمن چینج ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ نے اسٹریٹجی بھی چینج کرنی ہوگی اور اسٹریٹجک جو پلاننگ ہے اس میں بھی تبدیلی لانی ہوگی. تو جب پاکستان نے آفیشلی کہہ دیا ہے کہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ, اور دوسرا پاکستان نے آفیشلی یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کا دشمن پاکستان کے اندر ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کے اس سوچ سے نکلنا ہوگا اور ایک نئے حکمت عملی کی طرف جو ہے قدم لینا ہوگا. اور جو یہی ہو سکتا ہے میرے خیال میں کہ ریجنل لیول پر ایک ایسا قدم اٹھایا جائے کہ صرف ایک ملک یہ ذمہ داری نہ رہے اور ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف جو ہے کسی گروہ کو سپورٹ نہ کرے, بلکہ جتنے بھی گروہ ہیں اور جو کسی بھی ملک میں ہیں یہ سب ریجنل ممالک ان کو اپنا دشمن کنسیڈر کر دیں.
تو جی ڈاکٹر فیض اللہ جان صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے دشمن پاکستان کے اندر ہی ہیں. اسی سے جڑا سوال ڈاکٹر خادم حسین صاحب آپ سے کروں گا کہ یہ جو تبدیلی کی طرف ڈاکٹر فیض اللہ جان نے اشارے کیے ہیں, سیکیورٹی پیراڈائم بدلنا ہوگا، فوج کے نظریات بدلنے ہوں گے، کیا بدلنا چاہیے؟
دیکھیں، دو چیزیں تو فی الفور بدلنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اندرونی امنیت کا یا سیکیورٹی کا اور بیرونی سیکیورٹی کی پالیسی کا اختیار منتخب حکومت کے پاس ہو اور منتخب اداروں کے پاس ہوں. جب یہ منتخب اداروں کے پاس ہوں گے تو وہ لوگوں کی ضروریات اور مفادات کے مطابق ہوں گے. وہ ریاست کے جو ایک پیراڈائم یا ریاست کا ایک نقطۂ نظر بنایا گیا ہے یا اس کا ایک بیانیہ بنایا گیا ہے کہ کس طرح پرائیویٹ یا نجی ملیشیا کو دوسرے ممالک میں یا دوسری جگہوں پہ اپنے خارجہ پالیسی کی مفادات کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، تو اس صورت میں کنٹین ہوگا یا اس صورت میں اس پالیسی میں تبدیلی آئے گی یا نظر ثانی ہوگی جب یہ منتخب لوگوں کے پاس، منتخب پارلیمان کے پاس آئے گا. دوسری چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے، جس طرح میں بار بار عرض کر رہا ہوں، پختون خطے میں پچھلے 40 سال سے جنگ کی ایک بہت بڑی معیشت تشکیل دی گئی ہے، مرتب ہو گئی ہے، جس میں غیر ریاستی تنظیموں نے اس کا بہت بڑا حصہ وہ کما بھی رہے ہیں، وہ لے بھی رہے ہیں، اور یہ ایک شعوری کوشش ہے، منصوبہ بندی سے ہو رہا ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ رد عمل ہے، میرا خیال ہے کہ یہ 2 سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں رد عمل کی بات. یہ جب نہیں آپریشن ہو رہا تھا تب بھی یہ ہو رہا تھا، جب یہ آپریشن نہیں ہوگا تب بھی یہ ہوگا. یہ ایک شعوری کوشش ہے اور جنگ کی معیشت کو آگے بڑھانے والی بات ہے، جس کے لیے مذہبی بیانیے کو استعمال کیا جا رہا ہے.
جی تو ڈاکٹر صاحب، جی 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 ڈاکٹر صاحب، چلتے ہیں عقیل یوسفزئی کے پاس، کہ اب بات تو ہم ساری پختونوں اور پختونخوا کی آج کر رہے ہیں، لیکن شدت پسندوں کا اثر، عقیل صاحب، یہ تو پنجاب اور کراچی میں بھی ہے، تو آپ کے خیال میں آج کے حملے کے بعد کیا کوئی بڑے حملے وہاں پہ کوئی ہو سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں حکومت کی کوئی تیاریاں آپ کو نظر آ رہی ہیں؟
دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی میں آپ سے پشاور سے بات کر رہا ہوں، یہاں پر اطلاعات اس طرح کی گردش کر رہی ہے کہ ایک دو دن میں مزید حملے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ جو انفارمیشن تھی یا انٹیلیجنس رپورٹنگ تھی اس کے مطابق پشاور میں 7 سے 11 تک خودکش حملہ اور گھس گئے تھے، جس کے بعد بار بار ہم کہتے بھی ہیں کہ یہاں پر منی ماشاء اللہ کی صورتحال ہے، مگر اس قسم کی اطلاعات بھی گردش میں ہے کہ یہ جو پنجاب میں یہ آپریشن کرنے کا ارادہ رکھے ہوئے ہے اور مختلف اشارے دیے جا رہے ہیں، تو اس کے مطابق داعش نے یا چند اور ان کے اتحادیوں نے ایک ٹریننگ بنائی ہے کہ جس کے مطابق ان کا نظریہ یہ ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ اگر پاکستان کی سیکیورٹی کے ایشو کو، پاکستان کی خارجہ پالیسی کو اپنی شرائط یا مرضی کے مطابق چلانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پنجاب کو ٹارگٹ کیا جائے، فوکس کیا جائے. خدا کرے کہ یہ اطلاعات غلط ہو، مگر اس قسم کی اطلاعات گردش کر رہی ہے کہ آئندہ چند دنوں میں یا ہفتوں میں نہ صرف یہ کہ حملوں کی شدت میں اضافہ ہوگا اور تعداد میں اضافہ ہوگا، بلکہ اس کا سلسلہ صرف خیبر پختونخوا یا پاٹک تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ کوئٹہ، کراچی اور پنجاب کے بعد شہر بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے.
جی تو عقیل یوسفزئی صاحب، آپ کا یہ کہنا ہے کہ شاید پاکستان کے دیگر شہر بھی دہشت گردی کی لپیٹ میں آئیں گے. باچا خان یونیورسٹی پر دہشت گرد حملے پر ہم نے تفصیلی بات کی. ہمارے ساتھ موجود تھے پشاور یونیورسٹی کے پروفیسر اور دی مسلم ایکسٹریمسٹ ڈسکورس نامی کتاب کے مصنف پروفیسر ڈاکٹر فیض اللہ جان، پشاور سے ہی سینئر صحافی اور تجزیہ کار عقیل یوسفزئی، باچا خان فاؤنڈیشن سے وابستہ تجزیہ کار ڈاکٹر خادم حسین، دفاعی امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد، اسلام آباد سے ہمارے ساتھی ہارون رشید، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ ہمارا نامہ نگار رفعت اورکزئی تھے، ہمیں چارسدہ سے جوائن کیا تھا، آصف فاروقی تھے باچا خان یونیورسٹی میں. اس کے علاوہ بھی ہمارے نامہ نگاروں کی رپورٹیں وغیرہ آپ نے سنی. آپ جی عزیز اللہ، رفعت اللہ، آپ صاحبان کا بہت بہت شکریہ. باچا خان یونیورسٹی پر دہشت گرد حملہ آج ہوا، یہ ہمارا آج سب سے بڑا موضوع تھا. اس حملے میں تقریباً 20 سے زائد افراد کے ہلاکت کی اطلاعات آپ نے سنی، رپورٹیں آپ نے سنی، تجزیے بھی آپ نے سنے، اور اس حملے میں تقریباً 20 کے قریب لوگ زخمی بھی ہوئے. سیربین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. آج پروگرام ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر تھے فیاض احمد، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے میتھیو وارڈ، اسلام آباد میں خرم عبید، عادل شاہ صیب اور سیربین کی ٹیم کو اجازت دیجیے، خدا حافظ. آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ احمد رضا.
پاکستانی فوج کے ترجمان چار سدے کی باچا خان یونیورسٹی میں ہونے والے منظم حملے کے بارے میں میڈیا کو اس وقت بریفنگ دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ حملے میں تدریسی عملے کے دو ارکان کے علاوہ 18 طلبہ و طالبات ہلاک ہوئے, 4 حملہ آور بھی مارے گئے. کابل میں روسی سفارت خانے کے قریب ایک مشتبہ خودکش بم حملے میں کم سے کم 6 عام شہری ہلاک ہوئے ہیں. سنگاپور نے انتہا پسندانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے شبہ میں 27 بنگلہ دیشیوں کو پکڑا ہے. خوراک کے عالمی ادارے نے کہا ہے کہ جمہوریہ وسطی افریقہ کی آدھی آبادی وہاں جاری شورش کی وجہ سے بھوک کا شکار ہے. تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی کے باعث روس نے اپنے خلائی پروگرام کے اخراجات میں بڑی کٹوتیوں کا اعلان کیا ہے. اور ایک بڑی طبی تحقیق کہتی ہے کہ دل کی غیر مستقل دھڑکن مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی صحت کے لیے زیادہ خطرناک ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.